الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين وآله وأهل بيته وإطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم هم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى، وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال سبحانه وتعالى، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ربيع الأول کا مہینہ ابھی چل رہا ہے، اس اعتبار سے ہماری گفتگو کا بیک گراؤنڈ یا کانٹیکسٹ یا پس منظر سیرت رسول ہی ہے، لیکن جیسا کہ جو پروگرام آپ کو دیا جا چکا ہے اس کے مطابق آج سے مسلسل تربیت اولاد کے عنوان پر دروس اور مجالس کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جو انشاءاللہ 9 سے 10 ہفتے لے گا کہ ایک منزل تک بات کو پہنچا دیا جائے. سیرت رسول، ربیع الاول کا مہینہ اور ہماری گزشتہ تقریر، یہ تینوں ذہن میں رکھ کر قرآن کی ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ جن آیتوں سے ربط دے کر آج کی گفتگو آپ تک پہنچانا ہے. پہلی آیت وہ ہے جو دیگر تمام انبیاء کے مقابلے ہیں ہمارے پیغمبر کی ایک نمایاں خصوصیت کو بیان کر رہی. شب جمعہ کی مجلس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خصائص رسول، یہ خود اپنی جگہ ایک الگ اور مستقل ٹاپک ہے. یعنی ہمارے رسول کو پروردگار عالم نے جو چند خاص ایسی نعمتیں عطا کی اور خاص ایسے احکامات پیغمبر کے لیے جو عام انسان چھوڑی، 1,24,000 انبیاء میں سے بھی اس سے پہلے کسی نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے. انہی خصائص رسول میں سے ایک یہ وعدہ قرآنی کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے حبیب، ہم نے تجھے بھیجا، ارسلناک، تجھے رسول بنایا، تجھے بھیجا، مگر نہ کسی ایک علاقے کا، نہ کسی ایک قوم کا، نہ کسی ایک شہر کا، نہ کسی ایک دنیا کا. دنیائیں بھی اس کائنات میں بے شمار، تو کسی ایک دنیا کا بھی رسول بنا کے نہیں بھیجا گیا. عالمین، پوری یونیورس، پوری کائنات کے لیے تجھے رحمت بنا کے بھیجا جا رہا. ایسی رسالت و ایسی نبوت نہ آدم کو دی گئی، نہ نوح کو، نہ حضرت ابراہیم کو عطا کی گئی، نہ موسیٰ اور عیسیٰ کو. پہلا اعلان تو قرآن کا یہ، مگر اس اعلان کے فوراً بعد یا اس اعلان کے حوالے سے قرآن نے ایک بہت ہی عجیب پیغام دیا. یعنی کہا تو پیغمبر کی نبوت کو اتنا پھیلا دیا گیا، اتنا ایکسپینڈ کر دیا گیا، اتنا وسیع کر دیا گیا کہ ساری کائنات کے لیے اس رسول کو رحمت بنا کے بھیجا جا رہا. اور یا پھر قرآن کی آیت اتنا محدود لیمیٹڈ کر رہی کہ اعلان ہو رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے حبیب، اپنی رسالت کا آغاز کر، مگر اپنے رشتہ داروں اور خاندان والوں کو پیغام رسالت پہنچا کر. اب یہ دو آیت بظاہر ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹری، کہ کہاں عالمین کے لیے پیغمبر کی ذات کا تذکرہ کیا جا رہا اور کہاں محدود کیا محدود کیا محدود کیا، تو دنیا بھی نہیں اس سے بھی محدود، عرب کا علاقہ بھی نہیں اس سے بھی محدود، ارے مکہ کا شہر بھی نہیں اس سے محدود. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، خاندان والوں اور قریبی رشتہ داروں تک یہ پیغام پہنچانا. یہ وہی دعوت ذی العشیرہ جو ہم اپنی مجالس میں کثرت کے ساتھ سنتے ہیں، لیکن آج کی میری مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ان دو باتوں کو کیسے جمع کیا جائے، اور پھر تیسری اور آخری آیت جو آج کے لیے تلاوت کی گئی، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، سورہ نساء کی آیت نمبر 64، اور یہ وہ آیت ہے جو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ مجالس میں یا درس میں بیان کی جا چکی کہ پیغمبر اسلام کی جو زیارت ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے گھروں میں پڑھیں اور چاہے روضہ رسول پر پہنچ کر، اس زیارت کا اختتام اس جملے پہ نہیں ہوتا ہے جو عام طور پر زیارتوں کا آخری جملہ ہوتا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نہیں، رسول خدا کی زیارت کا آخری جملہ قرآن کی آیت، اور وہ یہی آیت ہے جسے میں نے خطبے کے بعد سرنامہ کلام میں تیسرے مرحلے پہ تلاوت کیا، یہ رسول سنو، اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے یعنی گناہ گار ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوك، تیرے پاس آئے، فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ، اور وہ اللہ سے استغفار و توبہ کرے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اے رسول تو بھی راضی ہو جائے ان کے لیے دعا کرنے پر، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ دیکھیں گے کہ اللہ کتنے جلدی توبہ قبول کر کے رحمت نازل کرنے والا. یہ آیت کو میں اکثر تلاوت کیا کرتا ہوں، جس آیت کو گزشتہ درس میں بھی یا محفل میں بھی سرسری طور پہ بیان کیا گیا تھا کہ جس آیت پیغمبر کے بارے میں اس عقیدے کی تو سراسر نفی کی جا رہی کہ پیغمبر نعوذ باللہ فقط ایک ڈاکیے ہیں یا پوسٹ مین ہیں یا میسنجر ہیں، پیغام پہنچایا اور چلے گئے. کہا کہ نہیں، اگر یہ اللہ کی رحمت کو چاہتے ہیں تو تیرے پاس آنا بھی پڑے گا اور پھر تجھے اپنے آپ سے راضی بھی کرنا ہوگا. فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، خود بھی خدا سے دعا مانگے اور تو بھی ان کے لیے دعا کرنے پہ تیار ہو جائے. یہ لفظ آج کے موضوع تربیت اولاد کے حوالے سے بہت اہم. اچھا، اب یہ تین آیتوں کی تلاوت ہو گئی، تین آیتوں کا ترجمہ ہو گیا، پہلی دو آیتوں کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوشچن مارک یا سوالیہ نشان پیدا کر دیا گیا. آئیے ایک بار پھر بطور تمہید صرف ایک جملہ دوہرا دوں، تربیت اولاد جو عنوان آج سے شروع ہو رہا، ہر آدمی جانتا کہ ایک تقریر یا ایک مجلس میں اسے مکمل نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ نو مجالس میں مختلف پہلوؤں سے اس حوالے سے بات کی جائے گی. آج صرف اس مسئلے کی اہمیت کہ پہلے پتا تو چلے کہ آخر کیوں ہم اس فریضے کو انجام دیں، کیا ہمیں پڑی ہے کہ اپنے آپ کو اس زحمت میں ڈالیں، اور خاص طور پر تربیت اولاد ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والوں کے لیے جہاں پہ آزادی اور فریڈم کا ایسا ماحول بنایا جاتا کہ آدمی کے اپنے آپ کو دین پہ چلانا مشکل ہو جاتا، کجا یہ کہ وہ کسی اور کی ذمہ داری بھی اپنے آپ پہ لے. تو آج فقط اس موضوع کی اہمیت آپ کے سامنے آئی، آئندہ تقاریر میں پھر اس کے مختلف طریقہ کار جو سیرت رسول اور شریعت اسلامیہ سے ہمارے سامنے پہنچتے ہیں. تو سب سے پہلی بات قرآن کی انہی دو آیتوں کو جمع کرنا. کون سی دو آیتیں؟ کہ ایک طرف رسول کی رسالت کو ساری کائنات کی رسالت قرار دیا جا رہا، اور دوسری جانب پیغمبر سے یہ کہا جا رہا کہ رسالت کی بگننگ یا رسالت کا آغاز ساری کائنات سے نہیں کرنا، کرنا ہے اپنے گھر سے، کرنا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں سے. کل نہیں، پچھلے اتوار کو میں نے قرآن کے سورہ نازل ہونے کے حوالے سے ایک اختلاف بیان کیا تھا کہ برادران اہل سنت میں اور ہمارے درمیان پہلی بات تو اتفاقی ہے، طے شدہ، کوئی اس پہ کنٹروورسی یا ڈسپیوٹ نہیں کہ قرآن کی سب سے پہلی آیتیں جو نازل ہوئیں وہ سورہ مبارکہ علق کی شروع کی پانچ آیتیں، پورا سورہ بھی نہیں، پانچ آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق. لیکن اس کے بعد دوسرے نمبر کا سورہ کون سا یا سیکنڈ وہی کون سی، اس میں ایک اختلاف. ہمارے علماء کرام کی اکثریت سورہ مدثر کو، جو سورہ نمبر 74، اسے سیکنڈ وحی قرار دیا، اور وہ بھی اس طرح سے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال 27 رجب کی جو مجلس یا محفل ہوئی اس میں ذرا سی اس کی تفصیل آ چکی، اور اس سال کے 27 رجب میں پھر آئے گی. اس وقت تو صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو دو وحی فرسٹ اینڈ سیکنڈ، اس کے درمیان کوئی لمبا گیپ بھی نہیں، ایک ہی دن، صبح کی نماز کے بعد پہلی وحی نازل ہوتی اور دو یا تین گھنٹے کے بعد چاشت کے وقت دوسری وحی نازل ہوتی. لیکن اکارڈنگ ٹو اور علماء، جو ہمارے پاس احادیث معصومی ہیں، وہ ہے سورہ مدثر، اور ہمارے علماء کے پاس پھر تیسری وحی یا تیسرا سورہ جو نازل ہوا وہ ہے نون والقلم وما یسطرون، جس کے بارے میں برادران اہل سنت کی روایت یہ ہے کہ وہ دوسرا سورہ. تو کوئی بڑا فرق نہیں، جسے وہ سیکنڈ مانتے ہیں اسے ہم تھرڈ مانتے ہیں، صرف ایک کا فرق. لیکن ہمارے اعتبار دوسرا سورہ سورہ مدثر، اور یہ ایک ہی دن دونوں سورے نازل ہوئے. چنانچہ یہ بھی کہا جا سکتا کہ پہلے دن کے بعد جو وحی آئی ہے وہ سورہ قلم تھی. اس وقت علم تفسیر پہ بحث نہیں کرنا، قرآن کے سوروں کی شان نزول نہیں بیان کرنا، اتنی بات فقط اس لیے عرض کرنا کہ جیسے ہی پیغمبر اعلان رسالت کا حکم ملا، بلکہ یہ کہیے کہ پیغمبر پر جیسے ہی پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے جسٹ آفٹر دو گھنٹے کے اندر اندر دوسرا حکم یہ آ گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر، اے حبیب مدثر یعنی چادر کو اوڑھنے والے، اے چادر کو اوڑھنے والے قم، ابھی ابھی جو پیغام رسالت تمہیں ملا اب کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچاؤ. یہ پیغام وہ نہیں ہے کہ جسے اپنے تک محدود رکھنا، یہ پیغام رسالت وہ ہے کہ جسے دوسروں تک پہنچانا. یہ اسی دن جس دن پہلی وحی نازل ہوتی ہے پیغمبر کی آفیشیل ڈیوٹی قرار پاتی، کہ اب اس پیغام رسالت کو، اس اسلام کو دوسروں تک پہنچانا. مگر جب دوسروں تک پہنچانے کا حکم آیا تو پھر قرآن نے ایک سیکوینس رکھا اور کہا، نعوذ باللہ یہ الفاظ قرآن کے نہیں ہیں، یہ میرے، کہ کہا یہ کہ ایک وقت میں اچانک اتنا سارا کام پھیلا نہ بیٹھنا جو عام آدمی کے لیے سمیٹنا مشکل ہو جائے. ایک سیکوینس سے آگے چلو، ایک لاجک سے آگے چلو، ایک منطقی ترتیب، اور وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ قم فانذر، پہلے ہی دن حکم آ رہا کھڑے ہو کر اسلام دوسروں تک پہنچاؤ، اور دوسری جانب حکم آیا وانذر عشیرتک الاقربین، سلسلہ اس طرح کہ پہلے جو تمہارے جتنے کلوز ہیں پہلے ان تک پیغام پہنچانا، اس کے بعد اس دائرے کو وسیع کرنا، اس کے بعد اس دائرے کو اور وسیع کرنا. چنانچہ پہلا حکم آیا قریبی رشتے دار، دوسرا حکم آیا مکے والے، دوسرا حکم آیا وما اولہا، اور جو تیسرا حکم اور جو مکے کے اطراف کے علاقے ہیں جب اللہ کا رسول طائف گیا، اور پھر چوتھا حکم آیا سارا عرب، اور پھر پانچواں حکم آیا اطراف عرب، جب پیغمبر کا خط روم کے بادشاہ کے نام گیا، ایران کے بادشاہ کے نام گیا، مصر کے بادشاہ کے نام گیا، اور آخری حکم وہ آیا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ اب ہر وہ آدمی جو یہاں موجود ہے دنیا کے دوسرے تمام انسانوں تک یہ پیغام پہنچائے. تو جیسے پانی کے ایک تالاب میں کنکر آپ ڈالتے ہیں تو دائرے بننے لگتے ہیں، اسی طرح سے پیغمبر کو ترتیب بتائی گئی کہ رسالت کے کام کس طرح سے آگے بڑھانا. آغاز ہے جو تمہارے جتنا کلوز ہے پہلے یہ حکم اس تک پہنچانا، اس کے بعد اور اس کے بعد ایک منطقی ترتیب چلتی. اور یہاں پہ ایک بات میں اور عرض کر دوں، وہ یہ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ایک وقت سب لوگوں تک پیغام اسلام پہنچانا ممکن بھی نہ تھا. نہیں، ممکن تو تھا، اس لیے کہ یہی مکے کی زمین اور یہی خانہ خدا کا صحن جہاں پہ اللہ کا ایک اور نبی بائی میریکل صحیح، مگر یہ بتا چکا کہ پیغام یا میسج کنوے کرنا وہ اس طرح بھی ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں آدمی ایک بات کہے اور ساری دنیا اسے اپنے کانوں سے سن لے. میں اس وقت ادھر نہیں جا رہا ہوں کہ جو آخری امام کے ظہور کے وقت کے بارے میں بات بتائی گئی، وہ وہی حضرت ابراہیم کا طریقہ. حضرت ابراہیم نے جیسے ہی خانہ کعبہ کو مکمل کیا تو قرآن نے کیا کہا، واسل فن سے بالحج باعثہ سورہ سورہ حج، اے ابراہیم خانہ کعبہ بنا تو دیا مگر کسی بھی سینٹر کو بنانا کافی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا پراپر یوٹیلائزیشن نہ ہو. خانہ کعبہ بن گیا، اب دنیا کے تمام انسانوں تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ وہ اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، اس گھر کے حج کے لیے آئے. اور حضرت ابراہیم اسی مکہ مکرمہ کے اسی خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑے، جس خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو تو اللہ کے رسول نے بھی ایک اعلان رسالت کیا، ایک ہی جگہ ایک ہی حالت. اس لیے کہ جو لوگ ذرا زیادہ سائنس جان لیتے ہیں وہ کچھ ایسی بحثیں چھیڑ دیتے ہیں کہ اگر علاقے الگ الگ ہوں تو کہا جائے کہ یہاں سے آواز کی لہر کا جانا آسان تھا، وہاں سے آواز کی لہر کا آنا مشکل. وہی خانہ کعبہ کا صحن حضرت ابراہیم اس پتھر پہ کھڑے ہو رہے جو آج بھی مقام ابراہیم کے نام سے ہر مومن اور مومنہ کے لیے زیارت کی جگہ، اور صرف اتنا کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر کا حج کرنے آؤ. ساری دنیا کے ہر انسان نے اس آواز کو اس طرح سنا کہ روایات اسلامی جو شیعہ اور سنی دونوں کے یہاں پائی جاتی کہ ان لوگوں نے بھی سن لیا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے یا ماؤں کے رحم میں تھے یا باپ کے صلب میں تھے. تبھی جب ہم خانہ کعبہ جاتے تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں حج کا شوق ہے ہم آ رہے، ہم کہتے ہیں لبیک تو نے بلایا تھا ہم حاضری دے رہے. وہ حضرت ابراہیم کی آواز. حضرت ابراہیم اپنے رتبے میں کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو، بہرحال پیغمبر کے بعد آتے ہیں. وہی خانہ کعبہ کا صحن، اس صحن میں ایک ایسا نبی جس کی عظمت میں کوئی شک نہیں لیکن عظمت کے اعتبار سے ایک درجہ کم، وہ ایک آواز دیتا ہے تو ساری دنیا ایک وقت میں اس آواز کو سن لیتی، بلکہ جو لوگ ابھی اس دنیا میں نہیں آئے ان کے کان تک بھی یہ آواز پہنچ جاتی. اور دوسرا نبی جو عظمت میں اس نبی سے بھی زیادہ افضل، جو اس نبی کا بھی سردار، وہ اسی خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑا ہو کر اگر آواز دینا چاہے تو کون سی چیز رکاوٹ بنے گی اس کی آواز کو پھیلانے میں. لیکن خدا نے ابراہیم کو حکم دیا، پیغمبر کو الٹا حکم دیا. ابراہیم کو حکم دیا ہے کہ سارے انسانوں کو ایک وقت میں حج کی دعوت دو، اور پیغمبر کو حکم دیا کہ اسلام کی دعوت ایک وقت میں نہیں دی جاتی، مرحلہ بمرحلہ دی جاتی، پہلے قریب، اس کے بعد اس سے دور، اس کے بعد اس سے دور. ابتدائی میں ایک پیٹرن سیٹ ہو گیا، ابتدائی میں ایک طریقہ کار بن گیا کہ جب دین کو پھیلایا جاتا تو آغاز قریب ترین فرد سے کیا جاتا، اور اسی کو اگر آپ بدل لیں تو یہ اسلام کی تمام نیکیوں کا اصول بنے گا. ابھی تک تو میں نے بات عرض کی تھی کہ یہ تبلیغ کے حوالے سے پیغمبر کو حکم دیا گیا، کیونکہ یہ آیت قرآن میں موجود، تبلیغ کے حوالے سے حکم دیا گیا کہ اسٹارٹ کہاں سے کرنا. مگر اسی بات کو آپ اور پھیلا تو خالی تبلیغ نہیں، اسلام کے ہر مسئلے، اسلام کی ہر نیکی، اسلام کے ہر واجب کے لیے یہی حکم ہے. وہ واقعہ تو میں اکثر سناتا رہتا ہوں جو بظاہر آج کے کانٹیکسٹ سے ذرا باہر ہے، مگر باہر آج پہلے تو یہ سمجھانا ہے نا کہ آخر اتنا زیادہ کیوں زور دیا جا رہا ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے. ہر نیکی کا یہی اصول ہے. ایک مومنہ، تذکرہ بنی اسرائیل کے کسی نبی کے زمانے کا، شوہر کا انتقال ہو گیا. اکثر ایصال ثواب کی مجلس میں یہ واقعہ میں پڑھتا ہوں، لیکن دراصل یہ ایصال ثواب کا واقعہ نہیں ہے، یہ تربیت اولاد کا اصول بھی واضح ہو رہا. انتقال ہو گیا شوہر کا، پرانا زمانہ، غربت زیادہ، چنانچہ بڑی مشکل سے یہ بیوہ عورت زندگی گزار رہی. نہ اس کا شوہر کوئی اثاثہ چھوڑ کے، نہ ہی خاندان اتنا مالی اعتبار سے مضبوط، روٹی اور چٹنی کے ساتھ دن اور رات گزارے جا رہے. اگر کی نشانی ایک بیٹا ہے کوئی 8-9 سال کا، لیکن ماں کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہیں، تو باقی اور زیادہ اس کی کیا تربیت کی جائے. لیکن اتنا اس مومنہ کو پتا، جو بات ذرا سی وضاحت کے ساتھ آئندہ اتوار کی مجلس میں آ رہی، موضوع وہاں بھی یہی رہے گا لیکن یہ والا نقطہ ذرا وضاحت کے ساتھ، جو بات اس مومنہ کو پتا کہ مرنے والا جس دنیا میں بھی جاتا زندہ لوگوں کی مدد کا محتاج رہتا، تعلقات کٹ نہیں جاتے قبر میں جانے سے، تعلقات مٹ نہیں جاتے آؤٹ آف سائٹ، آؤٹ آف مائنڈ اسلام میں نہیں چلتا، چنانچہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی طرح سے ہر شب جمعہ ایک کھانا ایسا معقول تھا جو ایک آدمی کا پیٹ بھر سکے مسجد میں بھیجوا دیتی کہ کوئی مسافر، کوئی غریب الوطن، کوئی غریب الدیار آیا ہوگا. لیکن یہ اطلاع نہیں مل پا رہی کہ میں جو روکھی سوکھی روٹی چٹنی کے ساتھ دن اور رات گزار کے اپنے شوہر کی خدمت کر رہی تو شوہر کو اس کا ثواب مل بھی رہا ہے کہ نہیں. ایسا نہ ہو کہ میں اتنی زحمت اٹھاؤں اور پتہ چلے کہ وہاں کوئی چیز پہنچی نہیں رہی. ہاں، ایک شب جمعہ اللہ نے اس کی خواہش پوری کر دی، ادھر کھانا تیار کرا کے بیٹے کے ذریعے سے مسجد میں بھجوایا اور واپس آ کے بستر پہ لیٹی ہے اور سوئی کہ خواب میں شوہر نظر آ گئے، پتہ نہیں کتنے ہفتوں کے بعد. اور گھبرا کے اس نے پہلا سوال وہی کیا جو اس کے ذہن میں پہلے ہفتے سے چلا آ رہا، کہ اے میرے شوہر، جو کچھ میں تیری خدمت کرتی کیا تجھے اس کا کوئی اجر و ثواب ملا؟ اور شوہر نے کہا میں اسی لیے اللہ سے خصوصی اجازت لے کر تیرے خواب میں آیا ہوں تاکہ تیرا شکریہ ادا کر سکوں. مجھے خود بھی معلوم تھا کہ میں چھوڑ کے کیا گیا ہوں، جب میں کچھ چھوڑ کر ہی نہیں گیا تو مجھے کوئی توقع بھی نہیں. خدا معلوم کتنی زحمت تو نے اٹھائی، لیکن آج جو تحفہ تو نے بھجوایا وہ نہ صرف یہ کہ مجھے ملا بلکہ اس کی وجہ سے بڑا فائدہ ہوا، اتنا عذاب کم ہو گیا، اتنا ثواب بڑھ گیا. یہ جملے سارے کے سارے عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس ہی میں ان کی تشریح ہو تو مزہ آتا ہے، آج کے ٹاپک میں گنجائش بھی نہیں. خیر، باقی ساری چیزوں نے تو اس عورت کو مطمئن کر دیا، ایک لفظ کھٹک گئے. یہ جو شوہر نے کہا کہ آج جو تحفہ تو نے بھجوایا، آج کا کیا مطلب؟ تیرے انتقال کے بعد سے لے کے آج تک کوئی شب جمعہ ایسی نہیں گزری کہ میں نے ناغہ کیا. یہ لفظ آج، گھبرا کے پوچھا آج کیا مطلب؟ میں نے ہر شب جمعہ بھجوایا. اب حیران ہونے کی باری شوہر کی، اور وہ حیران ہو کر کہتا کہ یہ کیسے ممکن، مجھے تو اس سے پہلے نہ کوئی اطلاع ملی نہ کوئی فائدہ ملا، آج ہی کے اللہ نے اطلاع بھی دی اور اس کا فائدہ بھی دی. اب شوہر اور بیوی پریشانی کے عالم میں، وہ ادھر یہ ادھر، آنکھ تو کھل چکی. اور اس پریشانی کا حل اسلام نے ہمیشہ بتایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو جاننے والوں سے کانٹیکٹ کرو. اس زمانے میں نبی وقت موجود، ایک مرتبہ نبی وقت کے پاس جانا چاہا مگر رات بہت زیادہ گزر چکی، سوچا کہ نبی کے پاس تو صبح جاؤں گی، پہلے اپنے بیٹے سے دریافت کر لوں. یہ بھی ہو سکتا کہ آج مسجد میں کوئی ایسا اللہ والا آیا ہو، اتنا نیک اور مقدس و مقرب الہی بند کہ اس کے کھانے کی وجہ سے یہ ثواب میرے شوہر کو ملا. لیکن جب بیٹے سے دریافت کرتی ہے کہ کسے یہ کھانا دیا، تو بیٹا نہ صرف یہ کہ روتا بلکہ بار بار یہ کہتا ہے کہ اماں غلطی آج ہو گئی، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی. ارے بیٹا، میں تو پوچھ رہی ہوں کہ یہ کسے دے کے آیا، اور وہ بار بار غلطی کی بات کر رہا. جب تین چار مرتبہ نیند سے اٹھے ہوئے بچے نے ایک ہی جملہ دہرایا تو اب ماں چونکی، کچھ راز لگ رہا. اب تک تو وہ سمجھ رہی تھی کہ کچی نیند سے اٹھایا گیا، اس لیے سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے بچہ کہ میں پوچھ کیا رہی ہوں. گھبرا کے کہا، کون سی غلطی؟ تو اما پہلے تو یہ بتا دے کہ تجھے پتا کیسے چلا کہ آج کا کھانا میں نے کھا لیا؟ کس نے تجھے بتایا؟ نہ کوئی دیکھنے والا تھا، نہ کوئی خبر دینے والا تھا، میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ کھانا کھایا. حیرت اور بڑی، بیٹا کیا مطلب؟ کہا کہ اما، ہر شب جمعہ یہ کھانا لے کے میں مسجد میں جاتا تھا، جو بھی وہاں مسافر تھا اسے کھلا کے آتا، لیکن آج میں ضبط نہ کر سکا، صبر نہ کر سکا، برداشت نہ کر سکا. کھانا لے کے چلا، جسے خود سارے ہفتے روکھی سوکھی روٹی اور چٹنی مل رہی، وہ بھی اتنی نہیں کہ پیٹ بھرے، اور اس کے ہاتھ لذیذ ترین اور بہترین غذا بھجوائی جائے، اور وہ بھی اتنا چھوٹا سا بچہ، کب تک ریزسٹ کرے گا؟ کتنی اس کی ریزسٹنس پاور ہوگی؟ اتنا ہفتے بھی صبر کر گیا تو بہت کر گیا، آج ایک بار وہ برداشت نہ کر سکا، گھر سے نکلا، راستے میں کسی کونے کو ڈھونڈ کے بیٹھا، سارا کھانا کھایا. اب جو ماں اگلی صبح نبی وقت کے پاس جاتی اور کہتی ہے کہ یا نبی خدا، ذرا یہ ماجرا تو سمجھائیے کہ جب تک میں مسافروں کو کھلاتی رہی میرے شوہر کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملا، اور جس دن میرے بیٹے نے غلط بیانی کر کے خود یہ کھانا کھا لیا تو اس دن میرا شوہر خواب میں آ کے یہ بتاتا ہے کہ ثواب بھی ملا، گناہ بھی معاف ہوا، یہ ہدیہ بھی وہاں پہنچا. تو نبی خدا نے وہی جواب دیا کہ جو فارسی کا محاورہ بھی بنا، اول خیش بعدہ درویش، پہلے گھر والے ہوتے ہیں اس کے بعد باہر کی باری آتی ہے. یہ کون سی چیریٹی، یہ کون سی خیرات، یہ کون سی نیکی کہ اپنا بیٹا بھوک سے تڑپ رہا، اس یتیم کو فاقے میں رکھ کر یہ تلاش کیا جائے کہ اس شہر میں آج کون مسافر آیا. تو نیکی کا اصول یہ جو یہاں سے طے ہوا، یہ اصول وہی جو میں نے شروع میں مثال دی کہ ساری کائنات کے لیے رسول بن کے آنے والا آغاز اپنے گھر والوں سے کرنا، تو یہ نیکی کے ہر مسئلے میں چلتا. اور اس میں سب سے بڑی نیکی جو اسلام نے بتائی وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، پیغام حق کو پہنچانا، دین کے پیغام کو پہنچانا. تو کہا کہ اس کا آغاز بھی تمہارے گھر سے ہوگا، یہ نہ ہو کہ ایران اور سوران اور شمال اور جنوب اور امریکہ اور برطانیہ اور دنیا کے سارے ممالک میں تمہارے ذریعے سے پیغام حق پہنچ رہا ہو اور تمہاری اپنی اولاد اس سے محروم ہو. تو جو نیکی کے حوالے سے سیٹ کیا گیا، اور جو اصول پیغمبر کی اس رسالت کے حوالے سے جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی آیت بتا رہی کہ ساری کائنات کے لیے، جو مریخ کے لیے بھی ہے، جو مشتری کے لیے بھی ہے، جو کسی اور سولر سسٹم کے لیے بھی ہے، جو کسی آؤٹر گیلیکسی کے لیے بھی ہے، لیکن آغاز ہوگا اپنے گھر والوں اور خاندان والوں سے. یہی چیز جب ہمارے الفاظ میں ڈھلی تو اس کا نام بنا تربیت اولاد. اور نہ صرف یہ کہ پیغمبر کی رسالت کا آغاز بالکل جہاں سے اسٹارٹنگ اور بگننگ ہے وہیں سے یہ بات طے پا گئی کہ گھر والے پہلے ہیں، باہر والے بعد. بلکہ پیغمبر کی زندگی کے آخری مرحلوں یہی پیغام دوسرے انداز سے آگئے، بات ایک ہی، میسج ایک ہی، لیکن یہاں اس طرح سمجھایا، وہاں اس طرح سمجھایا. یا یہ کہہ دیا جائے کہ شریعت میں کوئی حکم دینے کے دو طریقے ہیں، ایک عمل کے ذریعے ہوتا، ایک زبان کے ذریعے ہوتا. آج عمل کے ذریعے بتایا کہ رسول تک کو دیکھو کہ اسٹارٹنگ اور بگننگ کہاں سے لے رہے ہیں، اور آخری زندگی میں پیغمبر نے اپنی زبان کے ذریعے اس کو واضح کیا. وہ حدیث بھی سن لیجیے، وہاں ایسی حدیث کہ آدمی کا سارا جسم کانپ اٹھتا اگر اس حدیث کو توجہ سے سنے. ہر گناہ قبول ہے مگر ایسا گناہ، وہ کیا گناہ؟ آئیے اب تیسری آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا جائے. تیسری آیت کیا تھی؟ دیکھو، اللہ یقینا رحمان بھی ہے، رحیم بھی، اور اپنی رحمت نازل کرنے کو تیار بھی، لیکن اللہ کی رحمت اسے ملے گی جو رسول کو راضی کرے گا. جاؤ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول. دیکھو رحمت خدا، چاہے قرآن میں 114 دفعہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی آ گیا، اس کے علاوہ بھی خدا نے اپنی رحمت کا بہت اعلان کیا، مگر ملے گی اسے یہ رحمت کہ جو رسول کو اپنے آپ سے راضی کرے، جو رسول کو اپنے آپ سے خوش کرے. تو کون رسول کو راضی کرتا، کون رسول کو خوش کرتا؟ ایک حدیث، بہت ہی واضح حدیث. پہلا جو میں نے پیغام دیا اس کو ذرا سمجھانا پڑا دو آیتوں کو ملا کر، مگر یہ تو اتنی ٹو دا پوائنٹ اور واضح حدیث کہ آگے سے بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے، صرف ڈرنے اور گھبرانے کا مرحلہ آتا. آدمی کا جسم کانپ اٹھتا جب پیغمبر کا آخری جملہ سنتا، اور وہ یہ کہ اللہ کا رسول مدینے کے ایک بازار سے گزر رہا، پیغمبر کی نگاہ پڑ کہ مدینے کے بچے وہاں کھیل رہے، اور جیسے ہی مدینے کے بچے پیغمبر کو نظر آئے، پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے جیسے کوئی اور منظر آ گیا. ہمیں معلوم اللہ کا رسول اور ہمارے ائمہ آنے والے زمانے کو بھی اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جیسے موجود زمانہ. یہ شخصیتیں تو بہت عظیم، ہم تو میثم تمار، رشید حجری، حبیب ابن مظاہر جیسے افراد کو جانتے ہیں کہ جو آنے والے زمانے کے حالات بتا سکتے ہیں. پیغمبر ایسا لگا کہ مدینے کے اس وقت کے بچوں کو دیکھا، اور پیغمبر کو کوئی اور بچے یاد آ گئے. ابھی ابھی ایام عزا ختم ہوئے، اس میں کبھی مرثیے، کبھی سلام، کبھی سوز، کبھی مجلس، اکثر وہ واقعہ آتا کہ جب ایک سال مدینے میں بارش نہیں ہوئی اور مدینے والوں نے پیغمبر سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور پیغمبر خود دعا کرنے کے بجائے حسین کو لے کے گئے تھے اور ان کے ذریعے دعا کروائی، اور جب بارش کو دیکھ کے مدینے والے خوش ہو رہے تھے تو پیغمبر رو رہے، اور لوگ پوچھ رہے تھے کہ خوشی کے موقع پہ رونا کیا؟ تو کہا کہ مجھے وہ منظر یاد آ رہا کہ جس حسین کی وجہ سے آج مدینے والوں اور ان کے بچوں نے پیاس کے عالم میں پانی پایا، انہی کی اولاد ہوگی جو میرے حسین اور اس کی اولاد سے پانی کو بند کرے. ایک منظر کو دیکھ کے دوسرا منظر یاد آ جانا، آج بھی ایسا ہی لگ رہا کہ مدینے کے بچوں کو ہنسی خوشی کھیلتے دیکھ رہے، اور اللہ کے رسول کو مستقبل یاد آ رہا. کون سا مستقبل؟ الفاظ سن لیجیے، ویل لاولاد آخر الزمان من آبائهم. پیغمبر فرماتے ہیں ویل ہو، ویل عربی کا ایک ایسا لفظ ہے جس کے کئی معنی، تباہی کے لیے بھی آتا، عذاب کے لیے بھی آتا، جہنم کے کنویں کا نام بھی قرآن میں بھی کئی جگہ استعمال ہوا. بہرحال ویل لاولاد آخر الزمان، افسوس اس تباہی پر جو آخری زمانے کے بیٹوں پر آئے گی. من آبائهم، اب تعجب یہ ہے کہ ان کے اپنے پیرنٹس اور والدین کے ذریعے سے آئی. اگر بیچ کا ایک زمانہ ایسا گزرا کہ جب کوئی آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ والدین اپنی اولاد کو تباہ کرے، مگر آج بھی ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اتنا تعجب نہیں، اور جس مجمع میں پیغمبر یہ جملہ ارشاد فرما رہے اسے بھی تعجب نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ عرب تھے جنہوں نے ابھی ابھی وہ باپ دیکھے تھے جو اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. چنانچہ ان کے ذہن میں وہی بات آئی، قالوا امن آبائهم المشرکین. اس وقت جتنا مجمع بھی رسول کی چاروں طرف موجود تھا، سب نے مل کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ مشرک والدین ہوں گے جو اپنی اولاد کو تباہ کریں گے؟ پیغمبر نے فرمایا بل من آبائهم المسلمین. ہاں یہ جملہ اس زمانے کے مسلمانوں کو بھی تڑپا گئے. کون مسلمان؟ جو اس باپ کو دیکھ چکے تھے جو اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ دفن کرتا، مگر یہ تو انہوں نے سوچا بھی نہ تھا جو پیغمبر نے فرمایا. کہا نہیں، بل من آبائهم المسلمین، یہ مشرک اور کافر اور بت پرست اور ظالم اور جنگی والدین نہیں ہوں گے، یہ مسلمان والدین ہوں گے، یہ کلمہ پڑھنے والے والدین ہوں گے، یہ اپنے آپ کو امت رسول میں سمجھنے والے والدین ہوں گے. اب تو کسی کی عقل قبول ہی نہیں کر رہی کہ رسول کا کلمہ پڑھ کر امت رسالت میں شامل ہو کر کوئی باپ یا کوئی ماں ایسی ظالم اور ایسی وحشی کیسے ہو سکتی کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں تباہ کر دے. پیغمبر کو سمجھانا پڑا. جملے تو پہلے تین جملے تو بہت آسان, جو اصل جملہ اس روایت میں ہے جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ آدمی تڑپ اٹھتا ہے, گھبرا جاتا ہے, کانپ جاتا ہے, وہ آخری جملہ. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں, اب پہلے تو سوال یہ کیا جا رہا کہ کیا سوال, باپ اپنی اولاد کو کیسے تباہ کرے گا. کہا لا یعلمونہم شیئا من الفرائض. سنو, یہ تباہی اس چیز کا نام کہ یہ اپنی اولاد کو فرائض دین اور واجبات کی تعلیم نہیں دیں گے, دین نہیں سکھائیں گے. دین نہ سکھانا اولاد کو تباہ کرنا, خصوصیت کے ساتھ ایک مسلمان کے اعتبار, کیونکہ مسلمان اصول دین میں پانچویں اصل قیامت کو مانتا. جس طرح سے آج کوئی والدین اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم نہ دے, اس کے لاڈو پیار میں لگا رہے, تو ہم کہتے ہیں کہ تم اولاد سے محبت نہیں کر رہے, اس کو اسپوائل کر رہے, اس کو تباہ کر رہے, اس کا مستقبل برباد کر رہے. اسی طرح سے اگر کوئی اپنی اولاد کو دین کی واجبات کی تعلیم نہیں دے رہا تو اولاد کا مستقبل تباہ ہو رہا. یہ دنیا کو تھوڑی ہمارا مستقبل ہے, یہ تو 70 سال 80 سال 90 سال کی ہے. فیوچر تو اسے کہتے ہیں جو 1 ملین 2 ملین 5 ملین 10 ملین یا انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ہے. ہم فیہا خالدون, قرآن نے کہا کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا. خیر, لا یعلمونہم شیئا من الفرائض, قیامت کو نہ ماننے والا جو جملہ دنیا کے اعتبار سے استعمال کرتا, ان والدین کو دیکھ کر جو لاڈ اور پیار میں اپنی اولاد کو تباہ کر دیتے ہیں, نہ اسے تہذیب اور تمیز سکھاتے ہیں, نہ اسے دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں. اللہ کے رسول وہی جملہ آخرت کو ذہن میں رکھ کے ارشاد فرما رہا, وہ والدین اپنی اولاد کو تباہ کریں گے کس طرح سے, کہ فرائض دین میں سے اس کو کچھ نہ سکھائیں گے. اور عجیب بات یہ کہ آدمی جس کے لیے قربانی دے رہا وہ بھی راضی نہ ہو اس قربانی پر, تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ یعنی جس کے لیے آدمی اتنی زحمت اٹھا رہا, اکثر یہی ہوتا کہ جی مولانا اولاد کتنے بوجھ ایک وقت میں اس پہ ڈالے, اسے اسکول کا بھی پڑھنا, اس کو ٹیوشن بھی لینا, اسے کھیل کود کا کچھ ٹائم بھی چاہیے, اس کو تھوڑی دیر ٹی وی بھی دیکھنا, ہر وقت آدمی بور ہو جاتا ہے, اس کے بعد وقت کہاں بچا کہ ہم اس کے لیے دین کا کوئی وقت نکالیں یا دین کی تعلیم کے لیے اس کے لیے ٹائم دیں. اتنی لمبی چوڑی آلریڈی پہلے سے بھری ہوئی فہرست آپ نے پیش کر دی کہ بولنے والا بھی بولے تو کیا بولے, وقت رکھا ہی نہیں اس کے اندر. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ جس کی محبت میں یہ سارے ڈبیٹ, آرگومنٹ, ایکسکیوزز, لاجک, دلیلیں لائی جا رہے ہیں, کیا وہ اس پہ راضی ہے کہ راضی نہیں, کیا وہ اس پہ خوش, کیا وہ اپنے والدین کی تعریف کر رہا کہ ہاں بھائی دنیا کے سارے والدین برے ہوں گے, میرے باپ نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی کہ مجھے اس طرح سے یونیورسٹی کی تعلیم میں لگائے رکھا کہ نماز روزے یا قریب بنا پھٹکنے دیا, الحمدللہ اس کے نتیجے میں میں بڑا کامیاب ہو گیا, اس کے نتیجے میں میرے لیے ہر طرف سے بہتری. کیا یہ اولاد راضی ہوئی ہے؟ کیسے؟ سنیے اب حدیث, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. میں نے پہلی حدیث کو اس لیے روک دیا کہ یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ جس کے لیے یہ سیکریفائس دیا جا رہا ہے, قربانی دی جا رہی, وہ خود ہمیں اس کا کتنا کریڈٹ دیتا. امام فرماتے ہیں کہ سنو, اور یہ حدیث بھی ذرا سا ایک تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ چاہتی, جس دن سے اسلام آیا ہے اس دن سے لے کے یہ حدیث ارشاد فرمانے تک اتنا زیادہ والدین کا احترام, والدین کے حقوق, والدین کی عزت, والدین کی عظمت بتائی گئی. بالکل شروع شروع میں اسلام کے جو مسئلے, بالکل شروع بگننگ, دو ہی باتیں آئیں, ایک شرک نہ کرنا, ایک والدین کا احترام کرنا. یہ بالکل ابتدا اسلام میں نماز روزہ بہت بات کی چیز, واجبات و حرام کا پورا سسٹم بہت بات کی چیز. وَقَضَى رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور تیرے پروردگار نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, صرف اس کی عبادت کرو, بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. بالکل شروع کی آیت, اور اسی آیت کی وجہ سے تو پریکٹیکل پرابلم پیدا ہوا کہ سورہ عنکبوت جو اعلان نبوت کے پانچویں سال نازل ہوا, پھر باقاعدہ اس کے اندر قرآن کو ایک الگ سے ٹاپک بنا کے یہ بات لانا پڑ کہ اتنا جب احترام والدین سکھایا گیا تو یہی اولاد شکایت لے کے پیغمبر کے پاس آئے کہ ہم کتنا احترام کر, ہمارے احترام کا نتیجہ یہ ہے کہ والدین ہم سے شرک کا مطالبہ کر رہے ہیں. اب یہ دو حکم ٹکرا رہے ہیں, خدا نے دو ہی حکم بتائے، پہلا یہ کہ شرک نہ کرنا، دوسرا یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور یہ تکرار ہے پورا پورا عنکبوت. اس کا پہلا صفحہ پڑھ لیجئے گا، اسی مسئلے کا سلوشن کہ کیا کیا جائے کہ شرک بھی نہ ہونے پائے، والدین کی توہین بھی نہ ہونے پائے. تو اس دن سے لے کر جس دن سے اعلان رسالت ہوا، چھٹے امام کی حدیث تک مسلسل والدین والدین والدین، احترام، عزت، عظمت، احسان، نیکی، اتنا زیادہ یہ موضوع بتایا گیا کہ گویا ہر مسلمان کے جین میں یہ بات داخل ہو گئی. اور اس ماحول ایک بار میرا چھٹا امام کہتا ہے، سنو کبھی آپ سے اولاد نہ بننا. بجما چونکا، پہلے تو کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید غلطی سے امام والدین کہنا چاہ رہے تھے، غلطی سے اولاد کہیں گے. یہ کوئی مومن تو نہیں سمجھ سکتا ہے، لیکن امام کے پاس تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، تو شاید غلطی سے کہنا کچھ چاہ رہے ہو کہ کچھ گئے. اکثر یہ سلپ آف ٹنگ ہو جاتا. امام کی عظمت کو ماننے والے، 17 ربیع الاول جو گزری ہے وہ یہی امام کی ولادت کی رات بھی ہے. وہ چونکہ کہا مولا آخر والدین تو آج تک سنا جو والدین کا حق ادا نہ کرے، لیکن آخر اولاد کیا ہوتا؟ کہا آخر اولاد آخر والدین کی طرح قیامت کے میدان میں پکڑا جائے گا اور اس جرم کی وجہ سے وہ سزا پائے گا، یہ نہیں کہ کوئی اور گناہ کیا. کہا لیکن مولا یہ کون لوگ؟ کہا یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھائے اور وہ باتیں نہیں بتائیں جس کی وجہ سے ان کی اولاد میدان قیامت میں جب لائی گئی اور نامہ اعمال کھولا گیا اور حساب کتاب شروع ہوا، اور یہ ساری چیزیں وہ جو اللہ کے رسول نے مکے کی زندگی کے شروع مرحلے میں بتائیں. یہ جملہ بار بار کہنا اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہنا پڑ رہا کہ نمازیں بعد میں سکھائیں، روزے بعد میں سکھائیں، شراب بعد میں حرام ہوئی، بے حجابی بعد میں حرام ہوئی، میوزک بعد میں چھوڑوائی، گانے سود بعد میں حرام کیا. پہلے جو پیغامات تھے وہ یہی قیامت، حساب کتاب، عذاب، ثواب، جنت، جہنم، جس کی وجہ سے قریش مکہ چڑ بھی گئے تھے. لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تربیت کے اولاد کا حصہ تو یہ کہ جب یہ اولاد آئی، نامہ اعمال کھلا، پتا چلا یہ گناہ وہ غلطی، یہ گناہ وہ غلطی، یہاں شریعت کا حکم توڑا، یہاں پہ اپنے نفس کے کہنے پہ چل پڑے، کبھی شراب پی، کبھی گانا سنا، کبھی داڑھی منڈوائی، کبھی نماز قضا کی، کبھی روزے ہضم، کبھی خون کھا گئے. چنا جو ایک حساب تھا قیامت میں، جو کیلکولیٹر لگا ہے، کیلکولیشن کی گئی اور کہا گیا کہ تمہارے لیے فی الحال جہنم. فی الحال میں نے اس لیے کہا کہ مومن کو ہر صورت میں آخر میں جنت میں آنا، لیکن جو گناہ کیے ہیں ان کی سزا تو برداشت کرنا، فی الحال جہنم. اور چونکہ ہر چیز ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی، اس لیے کچھ کہنے کی ہمت بھی نہیں. کہا کہ اے خدا، اب ہم اقرار کرتے ہیں، اب ہم مانتے ہیں یہ غلطیاں ہم سے ہوئی، لیکن ایک ریکویسٹ ہے ہماری، اور وہ یہ ہے کہ تو عادل. اور عادل خدا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی عادل کر. جو گناہ ہم نے کیے تو یہ ہم نے خود سے نہیں کیے، کسی نے ہم سے کروائے. تو اے خدا، جو سزا ہمیں دی جا رہی ہے وہی اس کو بھی دی جائے. اور یہ تو اسلام کا مانا ہوا اصول ہے، الدالو علی الخیر کفائل ہی و الدالو علی الشر کفائل. کسی کو نیکی کا راستہ دکھانے والا اسے بھی وہی ثواب ملے گا جو نیکی کرنے والے کا، اور کسی کو گناہ کا راستہ دکھانا اسے بھی وہی سزا ملے گی جو گناہ کرنے والے کی. کہا کہ اے خدا، تو عادل ہے، عدل کا تقاضا یہ کہ جو گناہ تو نے ابھی ہمارے بتائے ہم مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن جس نے یہ گناہ کروائے اسے بھی یہ سزا دے. کہا کہ ٹھیک ہے، بتاؤ کس نے تم سے یہ گناہ کروائے. کہا کہ ہمارے والدین. فرشتوں سے کہا جاؤ ان کے والدین کو بلا کے لا. والدین آئے. خدا بندہ ہمیں کیوں بلایا گیا؟ کہا تمہیں تمہاری اولاد نے بلایا، اور یہ کہہ کر بلایا کہ آج تمہاری اولاد کی زندگی کی تباہی کی ساری ذمہ داری تم پر، اولاد کو تم سے کمپلیس، انہیں تم سے شکوا، ان سے تمہیں شکایت. کون سی اولاد؟ وہی جملہ یاد رکھی جس کی محبت میں ہم کہتے ہیں مولانا اتنا وقت کہاں ہے یہاں کے بیٹوں اور بیٹوں کے پاس کہ ہم انہیں دین بھی ساتھ میں سکھائے. بچا کیا ہوا؟ 24 گھنٹے میں آپ کوئی ایسا ٹائم ٹیبل بنا کے دے دیجئے، وہاں تو سر کھجانے کی فرصت نہیں، کیونکہ ساری چیزیں پارٹ آف دا لائف، اسکول بھی، ٹیوشن بھی، کھیلنے کا ٹائم بھی، ٹیلی ویژن دیکھنے کا ٹائم بھی، کمپیوٹر پر بیٹھنے کا ٹائم بھی. تو اب ایک مرتبہ والدین کو لایا گیا. ذرا دیکھیے، میں یہ حدیث تربیت اولاد کے حوالے سے نہیں پڑھ رہا، میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں کہ جس اولاد کی خاطر آپ اتنی قربانی دے رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہا کہ اے والدین، تمہیں اس وقت بلایا گیا ہے تمہاری وجہ سے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ٹرن آ گیا ہو یا تمہارا نامہ عمل چیک ہونا ہو، تمہیں تمہاری اولاد نے بلوایا. بھائی کیوں بلوایا؟ کہ ان کو کمپلیٹ کہ تم نے انہیں تباہ کیا، تمہاری وجہ سے وہ اسپوائل ہوئے، تمہاری وجہ سے ان کو زحمت ہوئے. والدین یقین نہیں آئے، گھبرا کے کہنے لگے خدا بندہ تیری بارگاہ میں آ کر بھی کوئی جھوٹ بول سکتا؟ ہماری اولاد یہ کہہ رہی جس کے لیے ہم نے اپنی زندگی تباہ کر دی، ہم نے خود جیسا تیسا کھایا پیا، اسے بہترین سے بہترین کھانا مہیا کیا، ہم نے جیسا لباس پہنا ان کے لیے بہترین لباس کا انتظام کیا۔ خدا بندہ ہماری تو جیسی زندگی گزر گئی، پڑھا نہ پڑھا، لکھا نہیں لکھا، انگوٹھا لگایا، دستخط کیے، اولاد کو بہترین تعلیم دلوائی، اے خدا اس کو بنانے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو مٹا دیا، اور آج یہ ہم سے کمپلین کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کیا، ہم ان کے لیے آفت و مصیبت لے کے آئے، کتنا بڑا جھوٹ اور تیری بار گاہ۔ خیر یہ یاد رکھیے گا کہ قیامت کا دن کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، جہاں پہ خدا حساب کتاب لیتا ہے نا، اور بہت ہی نرم ماحول، ہر کہنے والے کو کہنے کی اجازت ہے، جو تمہارے دل میں ہے بک دو، کوئی سختی نہیں ہوگی۔ اب ادھر انہوں نے تو کہہ دی، اپنا پوائنٹ پیش کر دی، خدا کہے گا اولا سے تم بتاؤ، کمپلین تمہاری، تم نے والدین کا جواب کھول لی۔ انہوں نے کہا خدا بندہ اسی جواب میں تو ہماری کمپلین، والدین نے یہ تو بتا دیا کہ انہوں نے ہمیں کیسی فوڈ دی، یہ تو بتا دیا ہماری کلوتنگ کیسی، یہ تو بتا دیا ہمارے لیے مکان کتنا شاندار بنایا، یہ تو بتا دیا ہمیں تعلیم کتنی اچھی دلوائی، یہ تو بتا دیا کہ ہماری خاطر مثلا کیسا مائگریشن دیا، کہ زحمتیں پریشانیاں، مگر اس کے بعد تو فل سٹاپ ہے نا۔ خدا بندہ یہ جتنی چیزیں انہوں نے بتائی، ان سب کا تعلق ہماری دنیا کی 50-60-70-80 سال کی زندگی سے ہے، لیکن ان سے یہ پوچھ کہ اس کے آگے انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا، جو ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، جو ہماری آخرت کی زندگی، جو ہماری قیامت کی زندگی۔ خدا بندہ 60 سال کی زندگی کو بنانے کے لیے اتنی لمبے چوڑے احسانات، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو نظر انداز کیا، اب تو ہی انصاف کر، اب تو ہی فیصلہ کر۔ دیکھنا یہ کہ امام آخر میں کیا فرماتے ہیں، بھائی ہر آدمی اپنے پاس اپنی ہر غلطی کے لیے کوئی نہ کوئی آرگومنٹ رکھتا، ہر ایک کے پاس ایکسکیوز ہوتے ہیں، والدین نے اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیا، اولاد نے اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیا، فیصلہ کرنے والا جج، پروردگار کس کا فیور کر رہا؟ امام فرماتے ہیں کہ خدا دونوں کی باتیں سننے کے بعد کہے گا کہ اے اولاد تم نے جو کہا وہ صحیح کہا اور حق کہا، تمہارا پوائنٹ ویلڈ ہے، تمہاری بات صحیح ہے، چنا چاہیے والد ہے، ان کے اپنے اعمال چھوڑو، اس گناہ کی وجہ سے جو تمہیں تباہ کر کے انہوں نے کیا، تمہارے ساتھ اسی جہنم میں جائیں گے کہ جہاں تم جا رہے ہو۔ والد ہے، والد ہے، امام فرماتے ہیں اس کا نام ہے اور آخر اولاد، اولاد کا ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو باپ اور جو ماں جہنم کے اندر جاتا ہے۔ اگر اس حدیث کے فوراً بعد ایک اور بہت اہم حدیث، لیکن پہلے اصلی حدیث تو مکمل ہو جائے، لا یعلمونہم شیئا من الفرائض، پیغمبر فرما رہے آخری زمانہ، اور لفظ ایسا لے کے آ گئے کہ وہ جو اسلام کا اہم ترین ٹاپک ہے تربیت اولاد، یہ یاد رکھیں، یہ تربیت اولاد کسی خاص زمانے کے لیے واجب نہیں، جیسے نماز، کیا نماز آخری زمانے والوں کے لیے، بیچ کے زمانے والوں کے لیے نہیں، روزہ، جس طرح نماز، جس طرح روزہ، جس طرح حج، جس طرح دیگر واجب، ہر زمانے والے کے لیے، اسی طرح سے تربیت اولاد بھی ہر زمانے والے کے لیے، مگر پیغمبر نے خاص طور پر چنا، انتخاب کیا آخری زمانے کے والدین کا، کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ تھی، کہا کہ آخری زمانے کے والدین اس طرح اپنی اولاد کو تباہ کریں گے کہ لا یعلمونہم شیئا من الفرائض، جو ذمہ داری خود سے کہ اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، فرائض سکھاؤ، جو حکم اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، ہم کون سے پیغمبر سے بڑے ہیں کہ ہم کو اس سے ایگزم کر دیا جائے، لیکن کوئی فرائض دین نہیں سکھائیں گے، لیکن یہاں تک بھی چل جاتا، پیغمبر فرماتے ہیں اس کے بعد کا اسٹیج آئے گا، وَإِذَا عَلَّمُوهُ مَنَعُوهُ مَنُ، اور اگر اولاد، اولاد خود بھی نیک ہوتی، ہر آدمی کو اللہ نے دوسرے سے الگ بنایا، والدین نے کچھ نہیں سکھایا، لیکن اولاد کو خود شوق ہو گئے، اسے خود اہمیت کا اندازہ ہو گیا، تھوڑا قرآن تھوڑی حدیث اس نے پڑھ، خود جا کر اس نے دین سیکھنا چاہا، منعوہ منہو، ارے جن کا کام تھا سکھانا، سکھائیں گے تو کیا، الٹا اگر اولاد خود سے سیکھ رہی ہے اس کو روکیں، اس کو منع کریں، اسے کہیں گے کیا تم یہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، اولاد کا دین سیکھنا والدین کے لیے خود بھی ایک بڑا پرابلم بن جاتا، واقعا بڑا پرابلم بن جاتا، اس لیے کہ کتنے ہی ایسے واقعات ہم لوگوں کے ساتھ پیش آئے کہ بڑی محنت کی، بہت زیادہ کام کیا، تو ایک نوجوان نے داڑھی رکھ لی، رکھ لی، یقین کیجیے رکھ لی، اور رکھ بھی لیتے ہیں، رکھ لی داڑھی، بڑی محنت، پھر وہ گیا چھٹیوں پر اپنے وطن، واپس آئے تو داڑھی نہیں، پھر کہاں جانے گئے داڑھی، کہا کہ مولانا آپ کی داڑھی نے تو ہمارے خاندان میں جھگڑے کروا دیے، داڑھی جھگڑے کرواتی ہو کیسے، کہا سب سے پہلے تو ابا سے ملاقات، اور انہوں نے یہ کہہ کے جوتا اٹھا لیا کہ تیری داڑھی سب کے سامنے میری ناک کٹ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ باپ کی داڑھی نہیں ہے اور بیٹے نے داڑھی رکھ لی تو اب باپ کو شرم آئے وہ خود داڑھی رکھے, یہ کہاں ہوتا. چنانچہ مجبوراً مجھے یہ داڑھی کو اتارنا پڑا. آج کا موضوع داڑھی نہیں, جو میں نے کہا یہ تو صرف مثال یوں دے رہا کہ والدین اس لیے بھی منع کرتے ہیں. بچی حجاب کرے تو ماں بجائے اس کے کہ اسے سبق سیکھے اسے ایسا لگتا ہے کہ میری توہین کی جا رہی. چنانچہ دیکھیں یہ بات بہت پھیل سکتی ہے, مثالیں تو آپ کے سامنے ہیں, لیکن میں حدیث کو کم از کم آج مکمل کر ایک لفظ کو اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ آخری زمان کیوں کہا. اور وہی ہمارے آج کے ٹاپک, ایک ایسا لفظ ہے جس کی وجہ سے سب چیزیں جمع ہوں گی. پیغمبر فرماتے ہیں اور اگر خود سے سیکھے تو منع کرے. اور تیسرا مرحلہ یہ آتا, اور تیسرا مرحلہ کہ اگر اب دیکھیں دوسرا مرحلہ کیا کہ خود سے سیکھا تو روکا, اور تیسرا مرحلہ یہ کہ زبان سے نہ روکا. ایسا ماحول بنا دیا کہ بچہ خود ہی ڈسکریج ہو گئے, تھوڑا وہ دین کے قریب گیا تھا واپس آ گئے. وہ کیسے؟ وہ تیسرا جملہ فرماتے ہیں اور جب اسے دنیا میں کوئی چھوٹی سی چیز ملے تو والدین رضوان انتہائی خوش و راضی نظر آئے, اور اگر دین کی کوئی چیز حاصل کرے تو والدین توجہ تک نہ دے. دیکھیں یہ بھی روکنے کا ایک طریقہ, ایک تو یہ روکنا ہوتا کہ کہاں پھنس گئے کہ مولوی ملاؤں کے ہاتھوں, وہ تو تمہاری زندگی تباہ کر کے رکھ دیں گے, چھوڑو ان کو. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا کہنے کی ہمت نہ پڑے. تو طریقہ ایسا بنائے کہ اگر یہ بچہ مثلا, اب یہ یہاں کی مثالیں تو نہیں ہیں, اگرچہ ٹاپک ہے تربیت والدین ان ویسٹرن ورلڈ, مگر مثالیں انڈیا پاکستان کی صحیح, پھر بھی شاید یہاں بھی کچھ سمجھ میں آ جائے. بچے اگر اے بی سی ڈی سیکھ کے آ گئے, خوشی سے پھولے نہیں سماتے والدین, ہر آئے گئے تو سناتے کہ دیکھیے ہمارے بچے نے کیا سیکھا. اگر کوئی انگلش پوئم سیکھ کے آ گیا بابا بلیک سیویئر ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار یا اس ٹائپ کی کوئی اور خرافات, خوشی سے پھولے نہیں سماتے, ہر ایک کو سناتے دیکھیے ہمارے بچے نے کیا یاد کیا. یہ بچہ اصول دین یاد کر کے آ جائے, یہ بچہ فروع دین یاد کر کے آ جائے, توجہ تک نہیں دی جاتی ہے کہ اس نے کیا کیا کامیابی حاصل کی. دیکھیے یہ چند مذہبی گھرانے, ان کو چھوڑ کے میں عام دنیا کی بات کر رہا ہوں. بچے نے میٹرک پاس کیا, یہاں جو بھی ہو لیکن میں وہاں کی بات کروں, باقاعدہ پارٹیاں کی جاتی, اور یہ بچہ توضیح المسائل مکمل کر کے آیا. مجال ہے کہ باپ کی زبان پہ اتنا بھی آ جائے کہ شاباش تم نے کچھ حاصل کیا. بچہ پھر بچہ, وہ دیکھتا ہے وہاں انکریجمنٹ مل رہا ہے, یہاں ڈسکریج کیا جا رہا, چنانچہ اسے کیا پڑی ہے کہ اس کے بعد وہ اس راستے میں ذرا آگے بڑھے. پیغمبر فرماتے کہ تین قسم کے والدین بنے, ایک وہ کہ خود کچھ بھی نہیں سکھائیں گے, دوسرے وہ اگر ٹھیک کیا آئے گا تو اس کو روکیں گے, تیسرا وہ کہ روکیں گے تو نہیں لیکن دنیا کی چھوٹی سی کامیابی حاصل کرے تو اس سے راضی ہوں گے, خوش ہوں گے, ہر جگہ اس کا تذکرہ ہوگا. اور اگر آخرت کی بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کرے پلٹ کے توجہ بھی نہ دی جائے گی. مگر اصل جملہ تو آخر میں ہے جو قیامت ہے, قیامت البتہ سمجھدار کے لیے, البتہ احساس رکھنے والے کے لیے. اور اس کے حرام کا ایک نقصان تو یہ بھی ہے نا کہ آدمی سینس لیس پتھر بن کے رہ جاتا, لیکن سمجھدار کے لیے یہ جملہ قیامت ہے. قرآن کی تیسری آیت کو پھر ذہن میں لے کے آئی, رسول راضی ہو تو اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرے گا. یہاں پر اللہ کا رسول کہہ رہا کہ جن والدین میں یہ تین باتیں آ جائیں گی, جن والدین میں یہ تین باتیں آ جائیں تو اب کیا نتیجہ کیا نکالا پیغمبر, نتیجہ یہ نکالا انہم براہ منی وانا بری منہ. ان کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ مجھ سے بیزار ہیں اور میں ان سے بیزار ہوں. وہ مجھے برداشت کرنے کو تیار نہیں تو مجھے بھی کوئی نہیں پڑی ہے, میں بھی ان سے بیزار ہوں. پیغمبر اگر کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ میں اس سے بیزار ہوں, پیغمبر کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ مثلا میں اس کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں, پیغمبر اگر کسی کے بارے میں کہہ دیا اس کا میرا کوئی رشتہ نہ رہا, اس سے بڑی کوئی لعنت, اس سے بڑی کوئی آفت, اس سے بڑا کوئی عذاب, اس سے بڑی کوئی سزا مل سکتی ہے؟ چاہے اور کوئی سزا نہ ملے, رسول کا اتنا کہہ دینا کہ ان کا عمل یہ بتا رہا کہ وہ اس سے بیزار ہے تو میں بھی ان سے بیزار. واپس جس شریعت کو اللہ کے رسول نے 23 سال اتنی زحمتیں برداشت کر کے ہم تک پہنچایا, کوئی پتھر کس بات پہ کھا, کروڑوں میں کوڑا پھینکا جاتا رہا کس بات پہ صبر کرتے رہے, راستے میں کانٹے مٹائے پر جاتے رہے کس بات پہ پیغمبر یہ سارے مسائل برداشت کر رہے, خانہ کعبہ میں رکوع اور سجدے کے عالم میں اونٹ کی اوجھڑی اور غلاظتیں لا کے پشت مبارک میں ڈالی جاتی, آخر کس لیے؟ طائف شہر جاتے اتنا پتھراؤ کیا گیا کہ پیغمبر کی جوتیاں خون سے بھر گئی, آخر کس لیے؟ پھر بدر ہو کہ مدینے کے مصائب ہوں کہ اس کے بعد کے سارے مراحل, جس دین کو پہنچانے کے لیے اتنی قربانیاں تھیں اور جس دین کو بچانے کے لیے اس سے بڑھ کے قربانیاں تھیں, اس دین کو بچانے ہی کے لیے اپنی بیٹی کے گھر کا دروازہ جلنا برداشت کیا, اپنے حسین کی شہادت برداشت کی, ائمہ طاہرین کے مسائل برداشت کی, وہ دین پہنچانے کی زحمت ہے, یہ دین بچانے کی زحمت ہے, یہ پیغمبر کی محنتوں کا نتیجہ ہے یہ دین. اور اگر ہم اس کو اتنی اہمیت دینے کو تیار نہ ہوں کہ اپنی اولاد کا کسے منتقل کرے, اپنی اولاد کو اس کی تعلیم دے, اپنی اولاد کو اس کے مطابق ٹرین کرے, تو یقیناً پیغمبر یہ جملہ کہنے کو بالکل حق بجانب ہے کہ تمہارا عمل بتا رہا کہ تم اس سے بیزار ہو, خالی نام سنا ہوا, اور جو مجھ سے بیزار ہے تو میں اس سے بیزار ہوں. جب پیغمبر بیزار ہوگا تو قرآن نے کہہ دیا رحمت خدا کی امید نہ رکھنا, اللہ ہر ایک کے لیے رحیم نہیں ہے, اللہ ان کے لیے رحیم ہے کہ جو اس کے حبیب کو خوش کریں, جو اس کے حبیب کو راضی کریں. لیکن اب ایک آخری بات اور, یہ لیکن بہت اہم لیکن ہوتے توجہ دیا کر, یہ آخری بات یہ کہ اس حدیث میں بھی ایک لفظ آیا آخری زمانے کی اولاد, اور میں نے سوال آپ سے کیا کہ یہ آخری زمانہ خاص طور پہ کیوں کہا گیا, کہ ایک اس کی وضاحت آج سنیے, باقی باتیں انشاءاللہ آئیں. مسئلے کی اہمیت کو جانے, 17 ربیع الاول کو جشن ولادت منانے والے, اگر اس جشن ولادت کا خلاصہ پیغمبر کا یہ ارشاد نکلے کہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا, میں تم سے بیزار ہوں, کہاں گئی وہ خوشی, اور کہاں گیا انسان کو نجات کا ذرا سا بھی سہارا. تو پھر آخری زمانہ جو پیغمبر نے کہا اس میں ایک پہلو اور بھی آ رہا, اور وہ یہ کہ آپ حضرات اگر یہاں پہ بیٹھے, یہاں سے مطلب آسٹریلیا, تو فقط اس شرط پر آپ کو یہاں بیٹھنے کی اجازت دی گئی کہ اپنی اولاد کی تربیت سے غافل نہ ہو. دو جملے ذرا تمہیدن کہتا ہوں اور اس کے بعد اپنی تقریر کا آخری حصہ. اس سال کم از کم شروع کی تقاریر وقت کی پوری پابندی کی جائے گی, اسی لیے اب تک یہ تقریر بالکل وقت پہ شروع ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ ختم بھی اسی لیے وقت پہ ہوگی. یہ پابندی وقت کا خیال رکھا جائے گا, کم از کم شروع کی چند تقاریر, جب نماز مغرب کا وقت بہت قریب, اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا اپنی پالیسی بدلنا پڑے گی, ورنہ نماز مغرب میں کوئی نہیں ٹھہرے گا. تو خلاصہ یہ کہ یہ ایک جملہ سنی کہ اب جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں یہ ذرا سی اختلافی ضرور ہے, ان معنوں میں کہ مختلف مراجع کے فتوے مختلف, مگر آپ کے ذہن میں خاکہ ایک اسکیچ تو آ جائے کہ کیا شریعت نے اس حوالے سے کیا بات کہی, کس حوالے سے کہ آخری زمانے کی اولاد پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا. اور دوسری تمہیدی بات یہ کہ بہت سی باتیں ابھی آئیں گی, آپ کے کچھ پریکٹیکل پرابلم ہیں تربیت کے حوالے سے جو میں جانتا ہوں, وہ سب آئیں گی. آج کی تقریر اس عنوان کی پہلی تقریر ہے, آخری نہیں, کم سے کم آج کے بعد 8 یا شاید 9 ہفتے اور یہ عنوان چلے گا. تو اس سے ریلیٹڈ جو پرابلم آپ کے ذہن میں مجھ تک پہنچائیے تو صحیح, اگر آپ کا دل چاہے جواب کی توقع نہ کریں. اچھا آپ سنیے جو جملہ میں کہہ رہا تھا, کہتے کہتے بیچ میں بات کٹ گئی, اور وہ اتنا سا جملہ تھا کہ والدین کی بھی دو قسمیں ہیں, تو بہت ساری قسمیں, لیکن جس ملک میں رہ رہے ہیں نیشنلٹی کے اعتبار سے دو قسمیں. ایک وہ والدین کہ پیدا ایسے علاقے میں ہوئے, ماحول ان کا ایسا, وہاں پہ تھوڑی سی رعایت ہے, یہ جملہ سنیے گا, اگر چیز کو میں سمجھا نہیں پاؤں گا لیکن غالباً سمجھانے کی ضرورت نہیں. ایک تو وہ ہے کہ اللہ نے اسے پیدا ہی کسی ایک علاقے میں کیا, اور ایک وہ ہے کہ جس نے اپنی مرضی اور خوشی سے کسی دوسرے علاقے کی سٹیزن شپ یا نیشنلٹی قبول کی ہے. اسی لیے ہمارا موضوع خالی تربیت والدین نہیں ہے, تربیت اولاد نہیں ہے, تربیت اولاد ان ویسٹرن کنٹری. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد کی جنریشن کے لیے مسئلہ ذرا سا بدل جائے, وہ یہیں پیدا ہو, لیکن جو پیدا کہیں اور ہوا اور اس نے اپنی مرضی اور خوشی سے کسی اور علاقے کی نیشنلٹی یا سٹیزن شپ لی ہو یا پرمننٹ ریزیڈنس لیا, اس کا مسئلہ الگ ہو جاتا ہے پہلے والے آدمی. شریعت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں, ورنہ آدمی مانے نہ مانے اس کی مرضی, اور یہ بہت اہم فرق ہے, اسے ذہن میں رکھیے گا خصوصیت کے ساتھ. جب آپ آیت اللہ سیستانی کی وہ کتاب پڑھیں, اے کوڈ آف پریکٹس فار مسلم ان دی ویسٹ, تو آپ وہاں بہت زیادہ یہ فرق دیکھیں کہ اگر ایک آدمی کسی ملک میں پیدا ہوتا تو اس پر اس ملک کے قوانین کو ماننا اس طرح سے واجب نہیں جس طرح سے اس آدمی پہ واجب کیا ہے جو کسی دوسرے ملک کا ویزا لیتا ہے, ریسیڈنسی لیتا ہے یا نیشنلٹی لیتا ہے, اور آدمی بعض اوقات چکرا بھی جاتا. یہ ہمارا مرجع کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے آسٹریلیا کا ویزا لیا تو یہاں کے ہر قانون کو ماننا پڑے گا سوائے اس قانون کے جو شریعت سے کھلم کھلا ٹکرا رہا. حتیٰ ٹریفک کے قوانین بھی بعض اوقات اس میں آ جاتے ہیں. اور فرق یہی کہ اگر ہم کسی ایک ملک میں پیدا ہوئے, ہم نے اپنی خوشی سے وہاں کی نیشنلٹی نہیں لیا, ہمیں بائی برتھ مل گئی, لیکن جس نے اپنی خوشی سے لی, ایک ایگریمنٹ میں سائن کیے, ایک فارم کو فل کیا جس میں شاید یہ جملہ ہو کہ اس شرط پر یہ سٹیزن شپ دی جاتی ہے کہ آپ کو یہاں کے سارے قانون ماننا, آپ کانٹریسٹ کر رہے ہیں, اس کی مخالفت حرام ہے, چاہے کافر ملک ہی سے کیوں نہ ہو, چاہے غیر مسلم مملکت ہی سے کیوں نہ ہو, یہ تو ایک بنیادی مسئلہ. لیکن اس وقت اس مسئلے کی تفصیل میں نہیں جانا, تربیت کی اولاد. بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر وہ آدمی جو پیدا کسی اور ملک میں ہوا ہے اور پھر یہاں پہ آ رہا, ایک ہی شرط پر اسے یہاں آنے کی اجازت, شریعت کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ یہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہو کہ میں اپنی اولاد کو دینی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا. ورنہ اپنے ملک میں پیدا ہو کر کسی بھی دوسرے ملک کی نیشنلٹی لینا حرام. اور یہ مسئلہ اتنا ذرا سخت ہے کہ میں اپنی عادت کے برعکس کتاب سے کچھ مسئلے پڑھ کے آج کی تقریر ان مسائل پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. عام طور پہ میں کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھنے کا عادی نہیں, خود مجھے بہت زیادہ جھنجھلاہٹ یا گھبراہٹ ہوتی ہے, لیکن مسئلے کی اہمیت, یہ وہی کتاب ہے جدید فقہی مسائل آیت اللہ سیستانی کی, جو اس وقت میرے ہاتھ میں اردو زبان میں, اس لیے کہ اس کے اندر سے پڑھنے میں میرے اوپر یہ اعتراض نہیں آ سکتا کہ مولانا انگریزی سے پڑھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ سمجھ نہ پائے, اس لیے کہ آپ حضرات کی انگریزی بہت اچھی ہے, میری انگریزی بہت بری, تو اسی لیے میں نے کتاب ہی لے لی جس کا اردو ٹرانسلیشن ہے, الفقہ للمغتربین, آیت اللہ سیستانی کے جدید ترین مسائل جو ویسٹرن کنٹریز کے لیے. انگریزی ترجمہ ہوا کوڈ آف پریکٹس فار مسلم زندہ ویس, اردو ترجمہ ہوا جدید فقہی مسائل, اور اس میں سے میں صرف تین اور چار مسئلے بتا رہا ہوں تاکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ تربیت اولاد کا موضوع پاکستان کے اس مومن کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے جو وہیں پیدا ہوا, جتنا مشکل آپ کے لیے ہے کہ جو وہاں یا انڈیا میں یا کسی اور ملک میں پیدا ہو کے اپنی مرضی سے یہاں پہ آئے. بہت ہی مختصر اور سرسری اس کا ٹاپک اس کتاب کے بالکل شروع میں ہیڈنگ یہ ہے کہ غیر مسلم ممالک کی طرف ہجرت اور ان میں داخل ہونا. تو پہلے تو اس میں معصومین کی حدیثیں دی گئیں کہ کسی غیر اسلامی ملک میں رہنا کتنا بڑا گناہ بن جاتا, کیونکہ میرا ٹاپک اس وقت خالی مسائل کو بتانا, اس لیے صرف دو تین مسئلے اس کتاب میں سے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو کہ ایک آسٹریلین گورنمنٹ یا یو ایس گورنمنٹ یا یو کے کی گورنمنٹ کے رول ہوں گے کہ ان اس کرائیٹیریا پہ پورے اترو تب تمہیں اجازت ہے یہاں پرماننٹ ریزیڈنسی یا سٹیزن شپ, اور ایک شریعت کی طرف سے کرائیٹیریا دیا گیا. سوال نمبر دو پوچھا یہ گیا, مسئلہ نمبر دو لکھتے ہیں کہ مومن کے لیے غیر مسلم ممالک کی طرف سفر کرنا جائز, بشرط یہ کہ اس سفر سے اس پر اور اس کے افراد خانہ اور فیملی ممبر کے دین پر کوئی منفی اثر یا نگیٹو ایفیکٹ نہ پڑنے کا یقین ہو کہ ہمارے فیملی ممبر کے اوپر کسی قسم کا کوئی نگیٹو اثر نہیں پڑے گا. مسئلہ نمبر تین, مسلمان کے لیے غیر مسلم ممالک میں قیام کرنا جائز, بشرط یہ کہ نہ تو فی الحال اور نہ ہی فیوچر اس کی اور اس کے فیملی ممبر کے لیے شریعت پہ عمل کرنے میں رکاوٹ ہو. مسئلہ نمبر چار, اگر غیر مسلم ممالک کی طرف خالی سفر کرنے سے, رہنا تو بہت بات کا مرحلہ, خالی سفر کرنے سے مسلمان کے دین کو نقصان پہنچتا ہو تو یہ سفر حرام ہوگا, چاہے یہ سفر مشرق کا ہو یا مغرب کا, یعنی چاہے آپ آسٹریلیا آئیں اور چاہے آپ امریکہ جائیں. سفر کا مقصد خالی سیاحت ہو, چھوٹا سا سفر دو ویک کے لیے گھومنے جا رہے ہیں, تجارت ہو یا حصول علم ہو کہ جی وہاں کی یونیورسٹی میں داخلہ لینے جا رہے ہیں, چاہے ان ممالک میں قیام یا ریسیڈنسی عارضی اور ٹیمپریری ہو یا دائمی اور پرمننٹ, ان سب کا ایک ہی حکم. مسئلہ نمبر پانچ, اگر بیوی کو یقین کہ شوہر کے ساتھ سفر پہ جانے سے میرے دین کو نقصان پہنچے گا تو اس کے لیے شوہر کے ساتھ سفر کرنا حرام. یہاں شوہر کی بات نہیں چلے گی کہ شوہر کہہ رہا چلو تو بیوی کہے کہ میرے لیے شوہر کی بات ماننا واجب, تو چاہے باقی چیزوں میں واجب ہو کہ نہ ہو, یہاں تو لکھا کہ بیوی کے لیے حرام ہے شوہر کے ساتھ جاؤ, جاتا ہے تو چلا جائے. مسئلہ نمبر 6, اگر اولاد کو جو بالغ ہو چکے ہیں اس بات کا یقین ہو کہ میں اپنے باپ کے ساتھ جاؤں گا یا ماں کے ساتھ جاؤں گا یا دوستوں کے ساتھ جاؤں گا تو مجھے دینی لحاظ سے نقصان پہنچے گا, تو ان کے ساتھ سفر کرنا حرام. چاہے ویسے باپ کی بات ماننا ضروری, چاہے ویسے احترام والے ماں لازم, لیکن اگر باپ یا ماں کے ساتھ بھی دین کو نقصان پہنچے گا تو یہ سفر کرنا حرام. اب یہ جو 5 مسئلے اب تک آئے, یہ کتاب آپ پڑھیے گا ضرور, میں اس سے پہلے بھی ریکمینڈ کر چکا ہوں, لیکن آپ ہی حضرات سے بات چیت میں اندازہ ہوا کہ پڑھنے کا ایک موقع شاید بہت کم لوگوں کو ملا. اب 5 مسئلے جو آئے, خود جانا, تعلیم اور تجارت کے لیے جانا, گھر والوں کو لے کے جانا, بیوی کے لیے شوہر کے ساتھ جانا, اولاد کے والد, ایک لفظ بار 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 آ رہا دینی نقصان. تو کیا چیز ہوتی ہے دینی نقصان؟ مسئلہ نمبر 7, خود آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں دینی نقصان سے فقہا اور مجتہدین کی مراد یہ کہ انسان کسی فعل حرام کا مرتکب, چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو, چاہے گناہ صغیرہ ہو رہا ہو اس وجہ سے چاہے گناہ کبیرہ, جیسے شراب پینا, زنا کرنا, مردار کا گوشت کھانا, تمام کا تمام گوشت, خنزیر نہیں کہا ہے, خنزیر تو زیادہ بڑا گناہ ہے, مردار ہر وہ گوشت جو غیر اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا, کوئی بھی نجس مشروب پینا یا اس قسم کے دیگر حرام, یا کوئی واجب ترک ہو جائے جیسے نماز, روزہ, حج یا دیگر واجبات. یعنی خلاصہ یہ کہ اگر ایک حرام کام بھی ہو رہا اور ایک واجب بھی چھوٹ رہا تو یہ سارے مسئلے اس کے اوپر اپلائی ہو رہے ہیں کہ نہ خود جا سکتا ہے, نہ بیوی شوہر کے ساتھ جا سکتی ہے, نہ اولاد والدین کے ساتھ جا سکتے ہیں, نہ پرمانینٹ قیام کر سکتے ہیں, نہ تجارت کے لیے عرضی جا سکتے ہیں, نہ سیاحت کے لیے جا سکتے ہیں, نہ علم حاصل کرنے جا سکتے ہیں. سوال نمبر 8, مسئلہ نمبر 8, اگر کسی مسلمان کے لیے نان مسلم ممالک کا سفر ضروری ہو جائے, لفظ آیا ہے ناگزیر ہو جائے, اسے بچ نہیں سکتا, مثال کے طور پر اپنے ملک میں یقینی موت, اس سے بچنے کے لیے بیرون ملک سفر کرنا پڑے اور اسے معلوم ہو کہ اس سفر میں مجھے دینی نقصان پہنچے گا, ایک طرف موت ہے اپنے ملک, ایک طرف دینی نقصان ہے نان مسلم ملک میں, فرماتے ہیں کہ ایسی سفر ایسی صورت یہ سفر جائز تو ہے مگر صرف اتنی دیر کرنا ہے جس سے ضرورت پوری ہو جائے. جیسے ہی مجھے موت نظر آ رہی تھی اس کا امکان کم ہو گیا یا ختم ہو گیا, فوراً یہ سفر ترک کر دینا. اب یہ مثال کے طور پہ دے رہے ہیں علاج, کہ ایسی بیماری جس کا علاج اپنے ملک میں ممکن نہ ہو اور جانا پڑے تو جیسے ہی علاج مکمل ہو ویسے واپس آنا. سوال مسئلہ نمبر 9, جس مسلمان نے اپنے وطن کو ترک کر دیا اور غیر مسلم ملک میں رہائش یا شہریت اختیار, چاہے ریسیڈنسی ہو چاہے سٹیزن شپ, جس وقت بھی اسے یقین ہو جائے کہ اب اس ملک میں مزید قیام سے میرا یا میری اولاد کا دینی نقصان ہوگا, اس کے لیے اسی وقت واجب ہے کہ اپنے وطن واپس آئے. حسن شروع میں گئے تھے یا مسئلہ نہیں معلوم تھا یا اس وقت ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن رہائش یا سٹیزن شپ لینے کے بعد جس وقت اسے یہ نظر آ جائے, یقین ہو جائے کہ اب مزید قیام سے دینی نقصان ہوگا, اسی وقت اس کے لیے واجب ہے کہ اپنے وطن واپس آ جائے. ہاں شرط یہ ہے کہ موت کا خطرہ نہ ہو. دنیا میں بعض ایسے ممالک, مسلمان ممالک جہاں صدام جیسوں کی حکومت ہے مثلا, تو وہاں یہ ہے کہ موت کا خطرہ وہ نہ ہو یا اتنی مشقت نہ اٹھانا پڑے کہ جس کو برداشت کرنا ممکن نہ ہو. اگر واپس جانے میں اتنی زحمت کہ برداشت کرنا ممکن نہ ہو, لیکن یہ بھی آپ پہ نہیں چھوڑا, ورنہ آدمی تو ہر چیز کو کہے گا برداشت کرنا ممکن نہیں, جی وہ رکشے میں سفر کرنا میرے لیے بہت مشکل اب ہو گیا, کمر میں پین شروع ہو جاتا, یہ نہیں کہا. یعنی ایسی حالت ہو جائے جس میں جان کے خوف سے مردار کھانے کی اسلام نے اجازت دی, یعنی واپس جانے میں اتنی تکلیف ہو جیسے جس موقع پہ شراب اور مردار حلال ہو جاتا. اچھا یہ صرف اس لیے کہ ہر زحمت کو آپ زحمت نہیں کہہ سکتے, اتنی زحمت اگر ہو رہی ہے واپس جانے سے کہ جس میں مردار اور شراب حلال ہو جاتی تو پھر یہاں پہ مزید اسٹے کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر یہ جتنی وجوہات بتائی گئی اس کی وجہ سے سفر اگر حرام ہو گئے پھر بھی یہ جا رہا. اس کے اندر فرض کیجیے بیوی بھی آ گئی کہ پتا ہے کہ سفر حرام ہے پھر بھی جانا, مثلاً بے حجابی کرنا پڑے گی. اولاد آ گئی, پتا ہے سفر حرام ہے پھر بھی کر رہا, تو جو گناہ ہے وہ اپنی جگہ. فرماتے ہیں اس کا پورا سفر سفر ایک گناہ شمار ہوگا. یعنی اس دوران اسے نہ نماز قصر کرنے کی اجازت ہے نہ روزہ. اب سیاحت اور تجارت وغیرہ ذہن میں رکھیے, یا فرض کیجئے کہ میلبرن سے آپ چار دن کے لیے سجو نہیں گئے, مسافر نہیں, آپ کو نماز پوری پڑھنا. اگر میلبرن میں آپ کا قیام حرام ہو رہا اور رمضان میں گئے تو آپ کو روزہ رکھنا. اللہ کوئی فیسلٹی نہیں دے رہا, اور گناہ کی شدت بتا رہا کہ تمہارے سفر کو سفر ہی نہیں مانا جا رہا. گناہ اپنی جگہ, نمازیں بھی پوری پڑھنا ہے, روزے بھی پورے رکھنا ہے, اس لیے کہ حرام سفر نماز اور روزہ افطار کرنے کا حق ہی نہیں. اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ دو تین مسئلے, اگرچہ وقت غالباً پورا ہو گیا. اب آئیے, یہ فتوے تو دے دیا آیت اللہ سیستانی نے, لیکن اس کے بعد اب مومنین نے اپنے مسئلے پوچھنا شروع کی کہ آپ کا فتویٰ تو یہ, ہمارے پرابلم یہ. ذرا دیکھ لیجئے سوال جواب ہیں تین چار منٹ کے. سوال یہ ہے کہ یورپ, امریکہ یا اس قسم کے دوسرے غیر اسلامی ملک, وہاں مسلمان یہ محسوس کرتا, توجہ سے سنیے گا, کہ آہستہ آہستہ گریجولی وہ اس دینی ماحول سے دور ہو رہا جس میں اس کی اپنی تربیت ہوئی. مثلاً نہ تو اسے اذان کی آواز سنائی دیتی, نہ وہ قرآن کی تلاوت کی آواز سنتا, نہ ہی اپنے وطن میں رہنے سے مقامات مقدسہ کی زیارت اسے نصیب ہوتی. سوال کا انداز بتا رہا ہے کہ کسی عراقی مسلمان نے کیا, کربلا چلے گئے, نجف چلے گئے, یہ ساری چیزیں اسے نصیب نہیں ہو رہی, اور رفتہ رفتہ وہ ان چیزوں سے دور ہو رہا. کیا یہ جو چیزیں اس کو نہیں مل رہی, اذان کی آواز, تلاوت قرآن, اسے بھی دینی نقصان سمجھا جائے گا؟ اور جو دینی نقصان پہلے گزر گیا کہ جہاں دینی نقصان ہو وہاں سفر حرام, جواب دیتے ہیں کہ نہیں, یہ وہ دینی نقصان نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے ملک کی ریزیڈنسی حرام ہو جائے. کہ خالی اگر اذان سننے کو نہیں مل رہی, تلاوت قرآن نہیں مل رہی, ہم کربلا کے رہنے والے تھے, وہ روزہ کی زیارت نہیں ملتا, یہ نہیں, اس سے حرام نہیں ہوگا. البتہ اگر نقصان یہ ہو کہ وقت گزرنے سے آدمی کا دینی جذبہ کمزور ہونے لگے, کیا مطلب خود بتا رہے, یعنی اس کی نظر میں بعض واجبات کا ترک ہونا معمولی بات لگنے لگے, ارے بھائی اتنا تو چلتا ہے, ایک آدھ واجب ترک ہو گئے, یا بعض حرام کاموں کا انجام دینا اس کو اتنا بڑا گناہ نہ لگے. جیسے واقعا پاکستان میں کسی کے ہاتھ میں شراب دیکھیں بہت بڑا لگتا ہے, یہاں وہ احساس فرماتے ہیں کمزور ہو گیا, یہ نہیں کہہ رہے مٹ گیا, کہہ رہے ہیں اذان نہیں سنائی دے رہی, قرآن کی آواز نہیں آ رہی, یہ دینی نقصان نہیں, پھر آپ رہ سکتے ہیں. لیکن اگر اس سے دینی جذبہ کمزور ہو گئے, یعنی واجبات کا ترک ہونا ایک معمولی بات لگ, سارے واجبات نہیں ایک بھی واجب کا ترک ہونا, یا کچھ حرام کاموں کا ارتکاب ایک معمولی بات لگے, اور انسان کو یہ اندازہ ہو کہ اگر میں اس ملک میں رہوں گا تو میرے طویل قیام سے یہ والا دینی نقصان پہنچے گا, واجبات و حرام ذرا معمولی رہ جائیں گے, اس صورت میں ان ممالک میں مزید قیام اب جائز نہیں. سوال نمبر دو, بعض اوقات یورپ اور امریکہ رہنے سے ایسے حرام کام ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم اپنے اسلامی ملک میں ہوتے تو یہ حرام کام نہ ہوتے, کیونکہ ان ممالک کی عام زندگی روٹین لائف ایسے مناظر پیش کرتی ہے جو حیجان آور ہوتے ہیں, اور انسان اگر حرام کی طرف رغبت نہ بھی رکھتا ہو پھر بھی اس سے کچھ نہ کچھ حرام صادر ہو جاتے ہیں. تو جو روٹین لائف میں چاروں طرف حرام کام دیکھتے ہیں, فی الحال تو آپ محفوظ ہیں, لیکن مثلا سمر آ جائے تو بہت کچھ دیکھیں گے, تو لیکن ونٹر بھی کم نہیں ہے, تو کیا یہ بھی دینی نقصان ہوگا کہ ہمیں حرام کا شوق نہیں مگر چاروں طرف کی زندگی میں کچھ ایسے حرام ہو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جی ہاں یہ بھی دینی نقصان. البتہ اب یہ دیکھیں, البتہ اگر جو فعل حرام اس سے ہو رہا ہو وہ گناہ صغیرہ اب بار بار نہ ہو رہا ہو تو یہ دینی نقصان شمار نہیں ہوگا. یعنی گناہ تو ہے, آسٹریلین سٹیزن شپ کو چھوڑنا کب حرام ہے؟ گناہ کی وجہ سے نہیں, جب دینی نقصان, یہ لفظ یاد رکھیے گا کیونکہ فتووں میں اکثر آپ پڑھیں گے, حرام اگر آپ سے ہو رہا ہو اس کی وجہ سے سٹیزن شپ یا ریزیڈنسی نہیں چھوڑنا, دینی نقصان. تو فرماتے ہیں کہ اگر گناہ صغیرہ اس سے ہو رہے لیکن بار بار نہ ہو
تو یہ حرام ہے، دینی نقصان نہیں، یعنی اس کی وجہ سے ملک چھوڑنا واجب نہیں. لیکن اگر گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں تو ہر آدمی جانتا ہے گناہ کبیرہ کیا، جو نہیں جانتے ہیں تو یہاں اس 6 مہینے کی ٹاپکس میں گناہ کبیرہ اپنی جگہ بعد میں آئے گا. سوال نمبر آخری سوال، سوال تو ابھی 7-8 ہے لیکن میں وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ حضرات کی حالتیں بھی دیکھ رہا ہوں، اس لیے بہت مختصر باتیں فرماتے ہیں. اگر غیر مسلم ملک کوئی مبلغ یا عالم تبلیغ کی نیت سے آ رہا مگر یہاں اس کے لیے بھی چانسز پیدا ہو رہے کہ وہ پہلے حرام میں پڑھ سکتا، تو کیا علماء اور پریچرز کے لیے ان ممالک میں مزید قیام کرنا، اب تو آ گئے ہیں لیکن مزید قیام کرنا حرام ہوگا، اور کیا تبلیغ کو چھوڑ کے وطن لوٹنا واجب ہوگا؟ جواب وہی جو پہلے والے میں گزرا، اگر اتفاقی طور پر اس عالم بعض گناہ صغیرہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو اور یہ یقین ہو کہ معاملہ گناہ صغیرہ سے آگے نہیں بڑھے گا تو اس عالم دین کے لیے قیام کرنا حرام نہیں، کوئی اسپیشل مسئلہ نہیں، وہی جو پہلے گزرا کہ گناہ صغیرہ اگر اتفاقاً ہو رہے تو وہ حرام نہیں، یعنی حرام تو ہے لیکن اس کی وجہ سے رہنا حرام نہیں. سوال، اگر غیر مسلم ملک میں رہنے سے اپنے بارے میں یقین ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن اولاد کے دینی نقصان کے چانسز ہوں، لفظ چانسز پہ غور کیجیے گا، تو کیا ان شہروں میں قیام حرام؟ جواب جی ہاں، یہی حکم خود اس آدمی کے لیے بھی، یعنی اولاد کے لیے کو رکھنا بھی حرام ہے اور یہی حکم اس کے لیے بھی ہے کہ اگر اولاد کو دینی نقصان کے چانسز ہوں تو وہاں رہنا حرام. سوال، اگر کسی آدمی کو، اچھا اب اس کے بعد 2-3 سوال ایسے ہیں کہ جس کا تعلق آپ حضرات سے ڈائریکٹ نہیں ہے، لیکن ایک ہی سوال کہ کیا ایسے غیر مسلم ملک میں قیام جائز ہے؟ کیونکہ یہ ہم لوگوں کے حوالے سے مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ بھی سن لیں. جہاں سڑک، اسکول، ٹیلی ویژن اور دیگر جگہوں پر مختلف حرام کام دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم واپس اسلامی ملک میں آ جائیں، لیکن یا تو کچھ مالی نقصان ہوتا ہے اور یا پھر کچھ اور ایسی پریشانیاں ہوتی جس کی وجہ سے ہم یہ حرام دیکھنے کے باوجود یہیں رہنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی امکان ہے کہ شاید ہماری وجہ سے یہاں کچھ تبلیغ ہو جائے اور ایسے واجبات اور حرام کی طرف لوگوں کو، مسلمانوں کو متوجہ کریں گے کہ اگر ہم نہ ہو تو شاید لوگوں کے علم میں نہ آئے، کیا اس کی وجہ سے قیام جائز؟ فرماتے ہیں بہرحال تبلیغ کی وجہ سے قیام جائز نہیں، اگر غیر مسلم ملک میں قیام کی وجہ سے نہ موجودہ زمانے میں نہ آئندہ اپنے اور اپنی اولاد کے دین میں رکاوٹ نہیں بنے گی تو یہ قیام جائز، اور اگر ابھی یا آگے کبھی دین میں رکاوٹ ہوگی تو یہ قیام جائز نہیں، چاہے وہ تبلیغ بھی کر سکتا ہو پھر بھی یہ قیام جائز نہیں. ابھی 8-9 مسئلے اور میں نے 3-4 مسئلے اور چھوڑ دیے، اور ان مسائل سے پہلے آیت اللہ سیستانی نے اسی کتاب جدید فقہی مسائل میں کچھ حدیثیں بھی معصومین کی لکھی، یہ سب کو مزید پڑھیے گا اور ان سب کا لطف لباب اور خلاصہ ایک جملہ، اور وہ یہ کہ اگر ہم پاکستان میں پیدا ہوئے اور پاکستان میں رہتے وہاں پہ رہنا ہمارے لیے حرام نہیں ہوگا، چاہے اولاد کی تربیت کریں کہ نہ کریں، وہاں پہ ہماری رہائش اور وہاں پہ ہمارے قیام کا کوئی تعلق تربیت اولاد سے نہیں، یعنی تربیت اولاد وہاں ایک الگ واجب ہے اور رہنا ایک الگ واجب ہے. لیکن ہر وہ آدمی جو کسی مسلم ملک کا قیام ترک کر کے غیر مسلم ملک میں آ رہا، اور الفاظ دوہرا دو، چاہے ایز اے ٹورسٹ آئے، چاہے فار بزنس پرپز آئے، چاہے ایجوکیشن کے لیے آئے، چاہے رہائش یعنی ریزیڈینسی کے لیے آئے، چاہے سٹیزن شپ کے لیے، اس کے لیے فقط اس شرط پہ اجازت دی جا رہی کہ وہ اپنی اور اپنی اولاد کی دینی تربیت کا انتظام کرے. تو بہت ہی نمایاں اور واضح فرق ہو گیا ان لوگوں کی ذمہ داریوں میں جو کسی اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں اور ان لوگوں کی ذمہ داریوں میں کہ جو ویسٹرن کنٹریز میں آ چکے ہیں، کہ یہاں آنے کی اجازت فقط اس شرط پہ ملی، یعنی اگر یہ شرط پوری نہ کی تو بظاہر یہ ڈبل جرم کر رہا ہے اور بظاہر یہ دوہرا گناہ کر رہا ہے، اپنے ملک کے اندر یہ ذمہ داری پوری نہ کرنا، باقی واجبات کی طرح ایک واجبات کا ترک، اس لیے تربیت اولاد ان ویسٹرن کنٹریز بہت زیادہ اہم موضوع، پوری پوری اس پر ان لوگوں کو توجہ دینا جنہیں ایک بات پر یقین ہے کہ اگر اللہ اور رسول ہیں تو یہ سچے بھی ہوں گے، اور اگر یہ سچے بھی ہیں تو جس قیامت اور آخرت کی خبر دے کے گئے ہیں وہ قیامت اور آخرت بھی برحق ہے، اور جب وہ برحق ہے تو یہاں کا وہ فائدہ جو وہاں پہ نقصان پہنچائے اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں، یہاں کا فائدہ جو وہاں پہ نقصان پہنچائے، اور یہاں کا نقصان جو وہاں فائدہ پہنچائے اس سے زیادہ عقل مندی اور دانش مندی کا کوئی کام نہیں۔ یہ تقاضا ہے اگر رسول اور اللہ کو سچا سمجھتے ہو، لیکن سب سے بڑا اس میں جو خطرہ ہے وہ صرف اولاد کے حوالے سے۔ چنانچہ آج تو ایک انٹروڈکشن کا اس موضوع کا، اور یہ جملے کی وضاحت تھی کہ ویسٹرن کنٹریز کی شرط کیوں لگا دی گئی اصل ٹاپک میں۔ انشاءاللہ مختلف پہلوؤں سے آئندہ اتوار اور اس کے بعد والے اتوار کو موضوع آگے بڑھے گا۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ کہ ہمیں جہاں پہ بھی ہم قیام کر رہے ہیں یہاں خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی دینی ماحول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم خود بہت کمزور ہیں، کبھی شیطان کے شر میں اور کبھی زمانے اور حالات کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ محمد و آل محمد کی اس محبت کا واسطہ کہ باقی ہمارا کوئی عمل خالص ہو کے نہ ہو، یہ محبت اہل بیت یقیناً خالص عمل ہے، اس خالص عمل کے وسیلے سے آخرت کے تمام مشکل مراحل کو ہمارے لیے آسان بنا۔ خداوندہ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً حاضرین محفل مومنین اور مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ خداوندہ صاحبان ایمان خصوصاً اس درس میں موجود مومنین اور مومنات کو ان کی تمام دنیا اور آخرت کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو بتوفیل محمد و آل محمد دور فرما، رزق اور اولاد کی پریشانی سے ہر مومن اور مومنہ کو محفوظ فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما۔